الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسمان سے پانی برسایا. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو چلایا زمین کے چشموں میں. ثم يخرج به زرعا، پھر اللہ تعالی اس کے ذریعے کھیتی کو پیدا کرتے ہیں. مختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، جس کی قسمیں مختلف ہوتی ہیں. ثم یہی جو، پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرن، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پیلا دیکھتا ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ تعالی اسے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں. ان فی ذلک لذکرا لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نصیحت ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالی آسمان سے پانی برساتے ہیں، اور انسانی زندگی کا مدار ہی پانی ہے. نہایت ہی قیمتی سرمایہ. اور یہ چونکہ انسانوں کے لیے بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے. رات دن انسانوں کو، اسی طرح جانوروں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایک شکل تو یہ تھی کہ کچھ اوقات مقرر ہوتے، صبح 2 گھنٹے بارش ہوا کرے گی اور شام کو 2 گھنٹے بارش ہوا کرے گی، اور انسانوں کو وہ اوقات معلوم ہو جاتے. صبح سے شام تک
جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی صبح کو بھر لیتے، اور جتنی مقدار کی شام سے صبح تک ضرورت ہوتی اس کو بھر لیتے۔ اگر یہ شکل ہوتی میرے بھائیو تو اندازہ کرو کہ کتنی دشواری ہوتی۔ مستقل تیاری کرنا، سارے کاموں کو آگے پیچھے کرنا، برتنوں کو تلاش کرنا، ٹینک بنوانا، اسے ذخیرہ کرنا، اور اس میں بھی اگر ہمارے حساب میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو روزانہ پانی کی پریشانی رہتی۔ پانچ افراد کے حساب سے پانی بھرا، مہمان آ گئے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی تھی کہ ہر وقت پانی برستا رہتا، اس میں بھی پریشانی ہی پریشانی تھی۔ تیسری شکل یہ تھی کہ بڑے بڑے تالاب ہوتے اور ان تالابوں میں پانی جمع رہتا، پانی بگڑ جاتا، اس میں تازگی اور فریشنس باقی نہ رہتا۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے عجیب و غریب نظام چلایا، آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی میں سے کچھ حصے کو تالاب کی شکل میں جمع کر دیا۔ اب اس میں سے جانور پانی پی رہے ہیں، لوگ کپڑے دھو رہے ہیں، مچھلی کا شکار کر رہے ہیں، اپنی اپنی ضرورتیں اس سے بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اور گرمی کے موسم میں یہ پانی خشک ہونے لگتا ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے بارش کے موسم میں جو پانی برسایا تھا اسے پہاڑوں پر برف کی شکل میں منجمد کر دیا تھا تاکہ وہ بالکل فریش رہے۔ اب ادھر یہ تالاب کا پانی، ندی کا پانی خشک ہونے لگتا ہے تو اسی سورج کی تپش سے وہ پہاڑوں پر جو برف کی شکل میں منجمد پانی ہے وہ پگھلنے لگتا ہے، اور چاروں طرف قدرتی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی پانی ہے جو برسات کے موسم میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اتارا تھا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالی نے اسے برف کی شکل میں محفوظ رکھا، اور برف ایک ایسی چیز ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کو بھی بگڑنے نہیں دیتی، خود کیسے بگڑے گی، بالکل فریش اپنی اصلی شکل میں رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ایک عجیب و غریب نظام سے زمین کے بیچوں بیچ کچھ چشمے جاری کر رکھے ہیں، تو جو لوگ ایسی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں تالاب بھی نہیں ہے، ندی بھی نہیں ہے، پہاڑ بھی نہیں ہے، تو وہ لوگ کنواں کھودتے ہیں تو وہاں سے تر و تازہ پانی نکل آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، اور آسمان سے پانی برسا کر پھر اسے زمین کے چشموں میں چلا دیا، یہ وہی چلاتا ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں، چشمے خود پھوٹ نکلتے ہیں، زمین کو کھودتے ہیں، کھودنے میں تو ہمارا کچھ دخل ہے، لیکن وہاں سے پانی نکلے نہ نکلے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اندر چشمے جاری کر رکھے ہیں۔ ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر اس کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کھیتی کو نکالتے ہیں، کھیتی کو پیدا کرتے ہیں، اور کھیتی بھی ایسی کہ اس کے رنگ مختلف، قسمہ قسم کی کھیتیاں۔ اب ظاہر ہے کہ گیہوں کے پودے کا جو رنگ ہوگا وہ چاول کے پودے کا نہیں ہوگا، الگ الگ رنگ کی کھیتیاں۔ جب کسی ایسے ملک میں جانا ہوتا ہے جہاں سفر کے دوران ہائی وے کے دونوں جانب کھیتیاں ہوتی ہیں، تو آدمی دیکھتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتا. الگ الگ رنگ کی کھیتیاں، الگ الگ رنگ کے پودے، الگ الگ سائز کے پودے، الگ الگ رنگ کے پھول، الگ الگ رنگ کے پتے، الگ الگ سائز کے پتے، الگ الگ شکلوں کے پتے. ایک درخت پر ہزاروں پتے ہوتے ہیں، ان میں سے دو آئیڈینٹیکل آپ کو نہیں ملیں گی. آپ کو پوری دنیا میں دو درخت ایسے نہیں ملیں گے جن کی شاخیں بالکل آئیڈینٹیکل اور برابر ہو. اس لیے کہ بنانے والا وہ ہے. تو اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اس پانی کے ذریعے کھیتیوں کو اگاتے ہیں، کھیتیوں کو حیات عطا فرماتے ہیں، اور وہ بھی مختلف رنگوں والی کھیتیاں، مختلف قسموں کی رنگ کھیتیاں. ثم یہی جو پھر اس کھیتی کے لہلہانے کے بعد اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اسے خشک کر دیتے ہیں. پہلے لہلہاتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے. جب خشک ہو جاتی ہے تو دیکھنے والا چاروں طرف دیکھتا ہے کہ زردی ہی زردی ہے، پیلا ہی پیلا ہے، زرد ہو جاتا ہے چاروں طرف، وہ رونق ختم ہو جاتی ہے. پھر اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اس پر کسان کو مسلط کرتے ہیں، اور کسان اس کھیتی کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. اب چاروں طرف دیکھو تو بھوسا ہی بھوسا نظر آتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے پوری کھیتی. اب چھ مہینے پہلے کا منظر دیکھو اور چھ مہینے بعد کا منظر دیکھو. پہلے والا منظر جو ہے وہ ایسا دلکش کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جاوے، اور اب اگر اس کا گزر ایسی جگہوں سے ہوتا ہے تو دل میں ایک قسم کی وحشت طاری ہوتی ہے، اور اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی اس بیابان سے نکل جاؤں. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. جن کے پاس عقل ہوگی وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے، اور جو نصیحت پکڑیں گے وہ عقل والے کہلائیں گے. کیا نصیحت ہے؟ نصیحت یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کھیتی کو دیکھو، یہ اپنی جوانی کو پہنچتی ہے، سرسبز و شاداب لہلہانے لگتی ہے، اور پھر اس کے اوپر تغیرات اور انقلابات آتے ہیں، سٹیج بائی سٹیج اس میں چینجز آتے ہیں، اور چینجز آتے آتے آنن فانن دیکھتے دیکھتے وہ لہلہانے والی اور نظروں کو کھینچنے والی کھیتی رضا رضا ہو جاتی ہے. اس کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جل جلالہ وعام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں وہ اس سے اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت مالی اعتبار سے میری زندگی کی کھیتی لہلہا رہی ہے، یا جوانی کی حیثیت سے میری زندگی کی کھیتی لہلہا رہی ہے، یا ایک صحت کے اعتبار سے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری کھیتی لہلہا رہی ہے، دلکش ہے. لیکن جب اللہ جل جلالہ وعام منوالہ میری زندگی کو لپیٹنے پہ آئیں گے تو آنن فانن اس پہ تغیرات آئیں گے، انقلابات پیدا فرمائیں گے، اور میں بھی قبرستان میں ریزہ ریزہ ہو کر کے پڑوں گا. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت ہی اچھے انداز میں سمجھایا کرتے تھے کہ آدمی اولڈ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کولڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فولڈ ہو جاتا ہے. آنن فانن دیکھیے، صحت مند تندرست جوان، اور ایک دم تشخیص ہو گئی کہ کینسر ہے، اور آج تشخیص ہوئی اور دو ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ اسے لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. جوانوں کو بڑھاپے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی کی کھیتی کو کاٹنے کے لیے اس کے بڑھاپے کا محتاج نہیں ہے. آنن فانن تغیرات آ سکتے ہیں. تو اس میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. عقل والے ان چیزوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرتے ہیں. وہ ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں آگے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جماعت جن کے سینے اسلام سے منشرے ہو چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو اسلام کی دولت کے لیے کھول دیا ہے اور ان کے سینوں کے اندر ہدایت کا نور اتر چکا ہے, اور دوسری وہ جماعت کہ جن کے سینے تنگ ہو چکے ہیں اور جن کے دل معصیت کفر اور شرک کی وجہ سے سخت ہو چکے ہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں الگ الگ ہیں. یہ دونوں جماعتیں الگ الگ ہیں. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام, کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسلام کی دولت کے لیے کھول دیا ہے, فہو علی نور من ربہ, پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہے. اس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا اسلام کی دولت کے لیے اور اس کے دل کے اندر ایمان کا نور اتر گیا, بصیرت کا نور اتر گیا, دین اسلام کا نور اتر گیا. وہ اور وہ شخص جس نے اپنے سینے کو اسلام کی دولت سے بند کر رکھا ہے, دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتی, برابر نہیں ہو سکتی. یہ شخص اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے, اس کا سینہ منشرے ہو چکا ہے, وہ روز بروز ترقی کرتا چلا جاتا ہے, اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے اور دنیا سے اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ آخرت سے غافل ہوتا ہے اور دنیا میں منہمک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وہ شخص جس کا سینہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نور پر ہے, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کی تفسیر پوچھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے کسی بندے کے ساتھ فضل کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں اور اس میں ایمان کا نور اتر جاتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے اور اس میں ایمان کا نور اتر گیا ہے, اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ نہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں علامت ہے, علامتیں تین علامتیں ہیں. علامت نمبر ایک, الانابت الی دار الخلود, ہمیشہ کے گھر کی طرف وہ ہماتن متوجہ ہو جاتا ہے کہ میری آخرت بن جائے, میری آخرت بن جائے. اس کے لیے دنیا کو قربان کرنا پڑے تو دنیا کو قربان بھی کر دیتا ہے. ایک علامت تو یہ, الانابت الی دار الخلود, ہمیشہ کے گھر کے لیے وہ ہماتن متوجہ ہو جاتا ہے. دوسری علامت, والتجافی عن دار الغرور, اور دھوکے کے گھر سے دور ہو جاتا ہے. دھوکے کے گھر کو بقدر ضرورت کماتا ہے, بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے, اس کو جیب میں رکھتا ہے, دل میں نہیں رکھتا. اور تیسری علامت, والتأهب للموت قبل نزوله, موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے, موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. اگر یہ تین علامتیں ہیں میرے بھائیو, تو ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا شرف صدر ہو چکا ہے. اور اگر یہ تین علامتیں نہیں ہیں, ان میں سے کوئی ایک مفقود ہے, تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شرح صدر نہیں ہوا ہے اور حقیقی معنی میں ایمان کا نور اندر نہیں اترا ہے, تو پھر دوسرے گروپ کے لیے اور دوسری جماعت کے لیے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ, بس ہلاکت ہے, بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے. اس میں حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کسی کے دل پر قساوت طاری ہو جاتی ہے اور جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے, تو جس طرح جس کے دل میں ایمان کا نور اتر جاتا ہے اور وہ اللہ کے ذکر کو قرآن مجید کو سن کر اپنے اندر ایمان کا اضافہ پاتا ہے, تو اسی طرح جس کا دل سخت ہوتا ہے وہ اللہ کے قرآن کو سن سن کر اور زیادہ سخت ہوتا چلا جائے گا. فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ, ہلاکت ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کے ذکر کی وجہ سے, یعنی اللہ کے ذکر کی وجہ سے بجائے اس میں نرمی آنے کے اور سختی آتی ہے. اولئک فی ضلال مبین, یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی جو ہے ہمارے قلوب کی سختی کو دور فرمائے. اب آگے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مدت تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے بار بار قرآن مجید کو بیان کیا, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بار بار قرآن کو سن رہے ہیں, روزانہ قرآن کو سن رہے ہیں, آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. یعنی وہ کوئی نئی بات سننا چاہتے تھے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالی نے بہترین کلام اتارا ہے, اللہ تعالی نے بہترین کلام اتارا ہے, اس کو سننے سے تم اکتا رہے ہو, اس سے بہتر کلام نہیں مل سکتا. اللہ تعالی نے بہترین کلام اتارا ہے, کتاب متشابہن, یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملے جلے ہیں, مثانیہ, اور وہ مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں. اب ملے جلے ہیں کا کیا مطلب؟ ملے جلے ہیں کا مطلب یہ کہ الحمد سے لے کر والناس تک آپ اگر پڑھتے چلے جاؤ گے تو ایک مضمون دوسرے مضمون کی تائید کرتا ہے, ایک مضمون دوسرے مضمون کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ملے جلے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی قصہ بار بار آتا رہتا ہے, یہ بات نہیں ہے. ملے جلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے بندوں کو جو باتیں بتلانا چاہ رہے ہیں وہ مختلف انداز میں ملے جلے ہیں. اور ملے جلے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ پوری کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو کسی دوسری بات سے ٹکرا رہی ہو, تضاد نہیں ہوگا, کنٹرڈکشن کبھی نہیں ہوگا, ملے جلے ہیں, بالکل باہمی اتفاق ہے مضامین کا, اور بار بار دہرائے جانے والے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جگہ جگہ پر مومنین کو جنت کی بشارت سنائی جا رہی ہے, جگہ جگہ پر جہنم کی وعیدیں سنائی جا رہی ہے, جگہ جگہ پر مومنین کی کامیابی کو بیان کیا جا رہا ہے, جگہ جگہ پر کافروں کی ناکامی کو بیان کیا جا رہا ہے. ایک ہی قصہ نہیں ہوتا, لیکن مختلف انداز سے, لیکن وہی بار بار دہرائی جاتی ہے تاکہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کے ذہنوں میں یہ جو حقائق ہیں وہ بیٹھ جائیں. اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے, اس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. اور پھر جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے, اللہ کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے, تو ان کے بدن کے رونگٹے اور بال کھڑے ہو جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, پھر جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی رحمت کی آیتیں آتی ہیں تو ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. کہتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے, اس کے ذریعے اللہ تعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. ومن یضلل اللہ فما له من ھاد, اور جسے اللہ تعالی گمراہ کرتے ہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی باتوں کو سن کر, حدیثوں کو سن کر, قرآن کو سن کر, آخرت کو سن کر اگر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں, چند لمحوں کے لیے صرف اگر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس پر جہنم کو حرام فرما دیتے ہیں. اور دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر کو سن کر, جنت جہنم کے تذکروں کو سن کر, قرآن اور حدیث کو سن کر اگر کسی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جسے خشک درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صفتیں نصیب فرمائے. اس چیز کے لیے میرے بھائیو دل کا اخلاق رذیلا سے پاک ہونا اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ ہونا ضروری ہے. دل پر گندگیاں ہیں, رذائل ہیں اور رذائل کے لیپ ہیں اور زنگ چڑھا ہوا ہے, تو اس دل کے اندر اللہ جل جلالہ وامن والہ کی آیات کا اثر نہیں ہوگا, تذکیر کا اثر نہیں ہوگا. لیکن جن کے دل میں اخلاق حمیدہ ہیں, اچھے اخلاق ہیں اور جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہے, جب وہ قرآن مجید کو سنتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آگے جو ہے اللہ جل جلالہ وامن والہ پھر برے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. کیا وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب کو ہٹائے گا قیامت کے دن اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم چکھو ان اعمال کی سزا کو جنہیں تم کیا کرتے تھے, تو کیا ایسا شخص اور وہ شخص جو جنت میں داخل کیا جائے گا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ جو کہا گیا کہ وہ شخص جو اپنے چہرے کے ذریعے عذاب کو ہٹائے گا, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انسان پر دنیا میں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنے چہرے پر اس مصیبت کو کبھی نہیں آنے دے گا. مثلا آگ لگ گئی, اب آگ کی لپٹیں آ رہی ہیں تو یوں کر کے ہاتھ کر دیتا ہے آدمی, کسی نے لاٹھی اٹھائی تو سب سے پہلے اپنے یوں چہرے کو بچا لیتا ہے. چہرے پر وہ کسی بھی صورت میں کسی قسم کی برائی نہیں آنے دیتا, اس لیے کہ چہرہ جو ہے وہ اہم اہم چیزوں کا مرکز ہے. آنکھ ہے, دماغ ہے, زبان ہے, کان ہے, سب اہم اہم چیزیں ہیں اور بہت نازک چیزیں. اور یہ فطرت انسانی ہے کہ جیسے ہی وہ کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے چہرے کو بچانے کی فکر میں رہتا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں یہ جب جہنم میں پھینکے جائیں گے تو بجائے ہاتھوں کے ذریعے عذاب کو ہٹانے کے چہروں سے ہٹائیں گے. اچھا, چہروں سے ہٹائیں گے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جہنم میں ان کو ہاتھ ان کے گلوں میں باندھ کر پھینکا جائے گا تو ان کے ہاتھ ہوں گے ہی نہیں, لہذا جو بھی مصیبت آئے گی تو سب سے پہلے ان کے چہروں کے اوپر آئے گی. اصل جو بتلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو جب جہنم میں پھینکا جائے گا, ایسے ظالمین کو اور ایسے گناہ کرنے والوں کو اور ایسے کفر اور شرک میں مبتلا رہنے والوں کو جو اللہ کی ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے اور جنہوں نے اپنے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش نہیں کی, دلوں کی اصلاح کی فکر نہیں کی, تو ایسے لوگوں کو اللہ جل جلالہ وامن والہ ہاتھ باندھ کر جہنم میں پھینک دیں گے اور جو بھی عذاب آئے گا سب سے پہلے ان کے چہرے کو لگے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم چکھو ان تمہارے برے اعمال کی سزا جنہیں تم دنیا میں کیا کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. انہیں یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور دنیا میں جو لوگ گناہ کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہے, انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا. ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا, پھر ان پر عذاب آ گیا جہاں سے انہیں پتا بھی نہیں تھا, اور پھر فأذاقهم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا, اللہ تعالی نے انہیں رسوائی چکھائی دنیاوی زندگی میں. جیسے کہ بعض لوگوں کے چہرے خنزیروں جیسے ہو گئے, بعض لوگوں کے چہرے گدھوں کی شکل اختیار کر گئے, بعضوں کے اوپر پتھر برسائے گئے, بعضوں کو غرق کر دیا گیا. اور ولعذاب الآخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جان لیتے. ولقد ضربنا للناس فی ھذا القرآن, تحقیق کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں من کل مثل, ہر قسم کے مضامین کو بیان کیا ہے. لعلہم یتذکرون, تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کرے. اس میں ہر قسم کے مضامین ہیں, کل قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں کر سکے گا. اور یہ قرآن ایسا ہے, قرآنن عربین, عربی زبان میں ہے, جو کہ اولین مخاطب جو عرب حضرات تھے انہی کی زبان میں ہے، انہیں کسی مترجم کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور غیر ذی عوجن، اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ٹیڑھا پن نہیں ہے، بالکل صاف صاف آدمی سنتا چلا جائے اور وہ دماغ میں اترتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے بے شمار حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے بس قرآن مجید کو سنا اور وہ مشرف بے اسلام ہو گئے. اور کفار بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے، اس لیے کہا کرتے تھے کہ قرآن مت سنا کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، عربی ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، ٹیڑھا پن نہیں ہے، لعلہم یتقون، اور ہم نے یہ قرآن اسی لیے بھیجا ہے اور اس میں اسی لیے ان سارے مضامین کو بیان کیا ہے کہ تاکہ وہ ڈریں اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کی نظر میں عقل مند ہیں اور نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، اور اللہ تعالی قساوت قلبی دل کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں سے فرمائے جو ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.